درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخ رکوعی صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے کیا جا رہا ہے, اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, سود نہ کھاؤ بڑھا بڑھا کر, دگنا چوگنا کر کے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279 تک سود کی بحث پہلے گزر چکی ہے. وہاں عرض کیا گیا تھا کہ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سود کی حرمت کے چار مراحل ہیں. پہلا مرحلہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو تم دیتے ہو ربا تاکہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے, تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے. دوسرے مرحلے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور 161 نازل ہوئی, جن میں بتایا گیا کہ یہود پر اللہ نے بعض طیبات کو, بعض پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا ان کے بعض جرائم کی وجہ سے, اور ان جرائم میں سے ان کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ سود کھاتے تھے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. سود کھاتے تھے, حالانکہ اللہ نے ان کو سود کے لین دین سے منع فرمایا تھا. تیسرے مرحلے پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی, جس میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اور چوتھے مرحلے پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278, جس میں سود کی قطعی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم سود کے لین دین سے باز نہ آئے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا وہ کبھی جیت نہیں سکے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ہاں اگر توبہ کر لو تو اصل مال تم کو مل جائے گا۔ نزول قرآن کے وقت دو قسم کے سود کا رواج تھا، ایک کو کہا جاتا ہے رب الفضل، زیادتی کا ربا اور سود، اجناس اور اشیاء کے تبادلے کے وقت ایک طرف چیز کم ہوتی اور دوسری طرف چیز زیادہ ہوتی، ایک من گندم کو ڈیڑھ من گندم کے بدلے میں بیچا جاتا، یا ایک کلو کھجور کو دو کلو کھجور کے بدلے میں، یہ فضل اور زیادتی کا ربا جسے کہا گیا۔ دوسری قسم کا سود تھا جس کو کہتے ہیں میعادی ربا، میعادی سود، اور اس کو مہاجنی سود بھی کہا جاتا ہے اور ادھار کا سود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت کل بھی یہ تھی اور آج بھی یہ ہے کہ ایک معین میعاد کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے اور پھر اصل سے زائد مقروض سے وصول کیا جاتا ہے، اور ادائیگی میں جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے اتنا ہی سود میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، سود پر سود لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اصل سے کئی گنا قرضہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اس کی صورت آپ سمجھتے ہی ہیں، اگر 10% کی شرح پر سود متعین کیا گیا اور 100 روپے قرض دیے گئے تو اب 10 روپے بڑھ گئے، جوں جوں مدت بڑھتی گئی یہاں تک کہ 200 روپے بن گئے سود لگ کر، اور اب سود 20 روپے کی شرح سے بڑھنا شروع ہو گیا تو کئی گنا ہو جاتا تھا قرض اور سود لگ لگ کر، تو اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ سود میں بے شمار نقصانات ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہو چکا۔ سب سے بڑا نقصان ایمانی اور روحانی اعتبار سے ہے اور اخلاقی اعتبار سے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ پاک سود خور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سود خور کو اسی آگ اور دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 اجزاء ہیں، نقصانات ہیں، ان میں سے ادنا یہ ہے، کہتے ہوئے زبان تھر تھراتی ہے انسان کیسے کہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ادنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ پھر دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ تو سکھاتا ہے ایثار، احسان، قربانی، سخاوت، خیرات، ہمدردی، لیکن سود سکھاتا ہے خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی اور زر پرستی، کہ کسی طریقے سے پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، کسی کا خون نچوڑ کر آئے یا کسی کی رگوں کا گودا نکال کر آئے، کہ کوئی اپنی بچیاں بیچ کر دے یا اپنی زمین بیچ کر دے، بہرحال سود خور کو تو پیسے سے غرض ہے، تو زر پرستی سکھاتا ہے سود۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس کے رہنے والے آپس میں ہمدردی کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہوں۔ یہاں تک کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی مثال ایسے جیسے کہ ایک جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے آرام ہوتا ہے، تو اگر ایک مسلمان پریشان تو سارے مسلمان پریشان، اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ لیکن سود اس کے برعکس صرف اپنی ذات کی فکر اور اپنی دولت کے بڑھانے کی فکر سکھاتا ہے۔ معاشی اعتبار سے دیکھیں تو بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ایک بار سودی قرضوں کے جال میں پھنس جائے تو اس کے لیے پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، افراد کے لیے بھی بڑا مشکل اور قوموں کے لیے بھی بڑا مشکل۔ پھر اس سود کے نتیجے میں مہنگائی بھی ہوتی ہے، سود پر قرضے لے کر فیکٹریاں اور کارخانے لگانے والے جب چیزیں بازار میں لاتے ہیں تو جو کچھ سود میں دیتے ہیں اس کو بھی اصل خرچے میں شامل کر دیتے ہیں۔ حکومتوں پر جب قرضے بڑھ جاتے ہیں تو وہ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیتی ہے، تو یہ سود مہنگائی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اگر غور کیا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ سودی نظام کے بانی اور سب سے بڑے سرپرست کل بھی یہودی تھے اور آج بھی یہودی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی یہود نے سودی نظام قائم کر رکھا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ پاک نے ذکر فرمایا فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم، وہ سود کھاتے تھے، اسی بنا پر اللہ نے ان پر طیبات اور پاکیزہ چیزیں وہ حرام کر دی۔ پھر سودی جو نظام پرانی شکل میں تھا، آج کل اس کو بینکنگ سسٹم میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 1897 میں یہودیوں کے بزرگوں کا، مذہبی رہنماؤں کا جو اجتماع ہوا، انہوں نے پوری دنیا کے سرمایے پر اور پوری دنیا کی معاشیات پر قبضہ کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا جسے انہوں نے پروٹوکولز کا نام دیا، اور اس کے تحت وہ آج تک کام کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک طرف ورلڈ بینک کو قائم کیا اور پھر IMF جیسے ادارے جو بظاہر ملکوں کو قرضے دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ دنیا کی معاشیات پر اور سرمایے پر اور حکومتوں پر قبضہ مسلط کرنا ہے، اور بتدریج ان کے اپنے خیال میں، ان کا جو اپنا خیال ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی فوجی اعتبار سے بھی وہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ اتفاق یہ ہے کہ ہم بھی دجال کے انتظار میں اور وہ بھی دجال کے انتظار میں۔ ہم دجال کے انتظار میں کہ اسے حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، اسے انجام تک پہنچائیں گے، اور وہ اس لیے انتظار میں کہ دجال کے ذریعے سے ان کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور آج کل جو آپ اخبارات میں خبریں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے ارد گرد کھدائی شروع کر رکھی ہے، تو اس کا مقصد بھی یہ جو ان کی مذہبی روایات کے مطابق یہاں پر دجال کا تخت قائم کرنا ضروری ہے، اور اسی تخت پر بیٹھ کر پھر دجال یہودیوں کی پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا، ان کا منصوبہ یہ یہود کا۔
www.darsequran.com.
اور ہمارے لیے شرم کی بات یہ کہ خود مسلمان بھی ان کے ان منصوبوں میں کسی نہ کسی انداز میں تعاون کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو سودی نظام ہے مسلمان بھی اپنے ہاں ان کو جاری کیے ہوئے، اور بڑے بڑے مسلمان سرمایہ دار اور تاجر اور حکمران، کیا عرب کے اور کیا عجم کے، یہودی بینکوں میں اپنی اضافی آمدن وہ جمع کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ یہود کے قبضے میں آتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے انہوں نے قبضہ کر لیا ملبوسات پر، مشروبات پر، معقولات پر اور دوسری مصنوعات پر، تو بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے وہ قابض ہو گئے معاشیات پر، اور ان کمپنیوں کے ذریعے سے ہر قسم کی مصنوعات پر ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمان پانی کی بوتل بھی خرید کر انہی سے پیتے ہیں، اور میٹھی پھیکی ساری بوتلیں ان سے، برگر ان کے کھا رہے ہیں، اور خوشبوئیں ان کی، لباس ان کے استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. وہ آہستہ آہستہ وہ دنیا کی معاشیات پر اور نظام پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا. ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں سے ایک یہ بھی کہ اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ. جتنا ہم بچ سکتے ہیں حت الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے. ایک بات چھوٹی سی جملہ معترضہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل اسلامی بینک بھی بہت سارے میدان میں آ گئے، المیزان، البرکہ وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم بالصواب. میں چونکہ نہ بینکاری کا کوئی ماہر ہوں نہ معاشیات کا کوئی ماہر، اس لیے ان کے بارے میں کوئی تفصیلی گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، خصوصاً فتویٰ دینے سے، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا. بعض بڑے حضرات ان کے نظام کو جائز کہتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بھی ان حضرات کی تحقیق ہے تو جائز، لیکن ان کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل کو کھٹکتی ہیں، جن میں سے میری نظر میں ایک نمایاں چیز جو ہے وہ یہ کہ بینک خواہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی، یہ سارے کے سارے مصنوعی معیار زندگی، مصنوعی طریقے سے معیار زندگی کو بلند کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں. معیار زندگی کو مصنوعی طریقے سے بلند کرنا، یہ کہے میں دو کمرے کا مکان بنانے کا قابل ہوں لیکن میں بینک سے قرضے لے کر چار چھ کمرے کا بنگلہ بناتا ہوں محض اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، میں صرف ایک موٹر سائیکل رکھنے کے قابل ہوں لیکن بینک سے قرضہ لے کر میں کار میں پھرتا ہوں تاکہ معاشرے میں میرا ایک مقام ہو اور میرا معیار زندگی بلند ہو جائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھو کہ یہ اسلامی تعلیمات کے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ کی زندگی کے بالکل برعکس ہے. آپ نے اپنی امت کو سادگی کی تعلیم دی ہے اور چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو سورج چل رہی ہے یہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے والی بات ہے. ان معاملات کے ایک ماہر چند دن پہلے میرے ساتھ روڈ پر سفر کر رہے تھے، اور جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ٹریفک جام ہوتا ہے، تو اسے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ٹریفک کیسے جام نہ ہو کہ آج کل ہر مہینے 22,000 نئی گاڑیاں سڑکوں پر آ رہی ہیں. 22,000 نئی گاڑیاں، اس لیے کہ 5-10,000 روپے کی قسط جو شخص ادا کر سکتا ہے وہ نئی گاڑی خرید سکتا ہے بینک سے قرضہ لے کر، تو اس سے ایک جھوٹی قسم کی نمائش اور نمود اور ریا اور دکھاوا اور معیار زندگی کی بلندی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ ہے، صحابہ کی ہے۔ اللہ پاک اگر توفیق دے اچھی گاڑی رکھی جائے، اچھے مکان میں رہا جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہو، ہماری آمدن محدود ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سادہ زندگی گزارنے کا عادی بنانا چاہیے۔ اور یہ تو بالکل ہی غلط کہ بڑی گاڑی کے لیے اور بڑے مکان کے لیے اور شادی بیاہ کے موقع پر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور بڑا جہیز دینے کے لیے اور شہرت اور دکھاوے کے لیے حرام طریقے سے پیسہ حاصل کرنا اور سود پر قرضے لینا، یہ تو انتہائی قبیح اور قابل مذمت حرکت ہے۔ تمہارا اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، دوگنا چوگنا کر کے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا، اللہ معاف فرمائے، جب دماغ خراب ہو جائے تو کیسے استدلال کیا جاتا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ وہ آیت کریمہ جس سے سود کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، بعض بدبختوں نے اس آیت سے سود کے حلال ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں بڑھا چڑھا کر سود نہ لو، یعنی سود جو مرکب ہے، سود مرکب، اس سے اللہ نے منع فرمایا، لہذا سود مفرد وہ جائز ہے۔ اللہ فرمانے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر نہ لو، سود پر سود وہ نہ لو، لیکن اگر سود مفرد لے لو تو یہ جائز۔ معاذ اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرے جس میں اللہ نے فرمایا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ لو، ثمن قلیل کے بدلے میں میری آیات کو نہ بیچو۔ اور کوئی سنگ دل اس آیت سے استدلال کرے کہ ثابت ہوا کہ ثمن قلیل کے بدلے میں، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں تو اللہ کی آیات کو بیچنا حرام ہے، البتہ بہت بڑی دولت کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچنا جائز ہے۔ حالانکہ کہنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اے لوگو، میری آیات کے بدلے میں، میری ایک آیت کے بدلے میں اگر تمہیں دنیا وما فیہا بھی مل جائے تو یہ ثمن قلیل ہے، یہ تھوڑا ثمن ہے، لہذا اس کے بدلے میری آیات کو نہ بیچو۔ تو عربوں میں چونکہ سود مرکب کا رواج تھا اور اسے رواج دینے والے بھی یہود تھے، اور عام طور پر عربوں کو جو قرضے دیا کرتے تھے سودی قرضے، وہ یہودی دیتے تھے، اور وہ سود مرکب کی صورت اختیار کر جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، پہلے تو اس سے منع فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، سود حرام ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لے، اس آیت کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں سود کے بارے میں اور جتنی بھی احادیث ہیں، ان سب کے اندر مطلقاً سود کو حرام کہا گیا ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، کل قرض جر منفعت فہو حرام، ہر وہ قرض جس کے ذریعے سے منفعت حاصل کی جائے تو یہ حرام ہے، ہر وہ قرضہ جس سے منفعت حاصل کی جائے وہ حرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مقروض سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے، دروازے پر کھڑے تھے، اس کے گھر کے اندر درخت تھا جس کی شاخیں باہر بھی پھیلی ہوئی تھیں، لیکن شاخوں کے نیچے، سائے کے نیچے کھڑے نہیں ہوئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت سائے میں کیوں نہیں آپ کھڑے ہوتے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ میرا مقروض ہے، میں اپنے لیے یہ بھی جائز نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر میں لگے ہوئے درخت کے سائے سے بھی فائدہ حاصل کروں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتوے کے اعتبار سے تو یہ جائز تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے جس اعلیٰ مقام پر تھے، آپ کے تقویٰ نے آپ کو اس کی بھی اجازت نہ دی کہ اپنے مقروض کے گھر میں لگے ہوئے درخت کے سائے کے نیچے بھی کھڑے ہو جائے۔ تو دوسری جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں ان سے مطلقاً حرمت ربا ثابت ہوتی ہے، خواب و قلیل ہو یا کثیر۔ تو اللہ پاک نے پہلے تو ربا کے کھانے سے منع فرمایا، اس کے بعد اس کے لیے چار تاکیدات لائے۔ پہلی تاکید فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری تاکید وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے ہی اخوف آیت فی القرآن، یہ جو آیت ہے اس سے، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، مجھے سب سے زیادہ اس سے خوف آتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ پاک نے سود کھانے والوں کو اس آگ سے ڈرایا ہے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تیسری تاکید وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اگر تم سود سے بچو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ چوتھی تاکید فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَسَارِعُوا، دھوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، دھوڑو، سارعو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں دنیا کمانے کا بھی، جائز طریقے سے دنیا کمانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ نے دنیا کمانے کا حکم دیا ہے اس کے لیے یہ صیغہ استعمال نہیں کیا کہ تم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا، یا دھوڑ لگا دو اور جلدی کرو دنیا کمانے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے سورۃ الجمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم تو دیا، لیکن دھوڑ لگانے کا حکم نہیں دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، سورۃ الملک میں فرمایا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، زمین کے راستوں پر چلو، چلو رزق حلال کمانے کے لیے چلنے کا حکم دیا، لیکن دھوڑ لگانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے اللہ نے آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا، اور دین کمانے کے لیے اللہ نے تیز چلنے کا حکم دیا، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے دھوڑ لگانے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جیسے یہاں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اسی طریقے سے سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے بلکل وجہۃ وموليها فاستبقوا الخيرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. سورہ متففین میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ان جیسے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے اور ان میں رغبت کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دھوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. کیا جنت کی چوڑائی صرف آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ جنت کی چوڑائی تو حقیقت میں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں جو جنت کی چوڑائی کو آسمان و زمین کے برابر قرار دیا تو یہ عربوں کے اسلوب اور محاورے کے مطابق، اس لیے کہ عرب جب کسی چیز کی بے انتہا وسعت کو بیان کرنا چاہتے تھے تو یوں ہی کہتے تھے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور قرآن نازل ہوا عربوں کے اسلوب کے مطابق، قریش کی زبان میں نازل ہوا، تو اس لیے اللہ نے بھی انہی کے الفاظ کو استعمال فرمایا. تو فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اس جنت کو تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. متقین کون ہیں؟ اللہ نے یہاں متقین کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اے اللہ یہ پانچوں صفات ہم کو بھی عطا فرما دے. پہلی صفت فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. عجیب، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں، صحت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بیماری میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ غریب کیسے خرچ کرے گا، وہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے. لیکن یہ دنیا کا نظام ایسا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ غور کریں گے تو ہر امیر سے کوئی بڑا امیر بھی ہے اور ہر غریب سے کوئی زیادہ غریب بھی ہے. ایسے بھی یہاں پر ہیں جنہیں اللہ پاک نے دو کمرے کا مکان دیا ہے مگر وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، دو وقت کی روٹی مل جاتی لیکن اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، سال کے چار چھ جوڑے مل جاتے لیکن اپنے آپ کو وہ غریب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بڑا مکان نہیں، گاڑی نہیں، ان کے بچے مہنگے سکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، مہنگے ہسپتالوں میں وہ علاج نہیں کروا سکتے، وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اس دنیا میں ایسے غریب بھی ہیں، اللہ کی قسم اس دنیا میں کیا اس ملک کے اندر ایسے غریب بھی ہیں جن کو ایک ایک مہینے تک اللہ کی قسم روٹی بھی میسر نہیں آتی. روٹی میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں. میں نے اس دفعہ لکھا بھی، ہمارے کچھ ساتھی بلوچستان کے ایک علاقے میں گئے اور آج سے تقریباً دو مہینے پہلے، اس وقت سردی اور زیادہ شدید تھی. وہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ چلنے والی ہوا ہمارے جسم میں سوراخ کر دے گی. گرم کپڑے ہم نے پہنے ہوئے لیکن برداشت نہیں ہوتا تھا. ہم اپنے ہم خیالوں کی تلاش میں نکلے تو تلاش کرتے کرتے بستی میں پہنچے تو پوری کی پوری بستی خیموں پر مشتمل تھی اور خیمے بھی پختہ نہیں، ترپال کے نہیں، خیمے بھی چادروں اور کمبلوں کے، لکڑیوں پر چادریں ڈال کر. اور یہ نہیں کہ یہ عارضی کوئی خانہ بدوش تھے، نہیں، ان کی زندگی ہی ان خیموں میں گزرتی ہے، طاقت ہی نہیں کہ جھونپڑا بنا سکیں. اور اندر ایک ایک کمبل میں دو دو تین تین افراد سو رہے تھے اور بتانے لگے کہ انہوں نے ہماری میزبانی کی اپنی طاقت کے مطابق. اور وہ میزبانی کیا تھی کہ لسی کا آدھا گلاس دو ساتھیوں کے لیے لے کر آئے. جس گھر میں وہ گئے، اس لیے کہ ان کے گھر میں لسی کے علاوہ اور کوئی چیز تھی نہیں۔ اور پھر تحقیق سے پتا چلا کہ ان کی گزر بسر جو ہوتی ہے سال بھر وہ کھجور پر اور بھیڑ بکریوں کے دودھ یا لسی پر، اور جس گھر میں گندم کی روٹی پکتی ہو اسے وہ رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ جو کچھ پاس تھا وہ سب ان کو دے کر آ گئے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں جو غریب ہے اس سے بھی زیادہ غریب لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں گاؤں سے مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ ایک بیوہ رہتی ہیں، خود تو پتہ نہیں کیسے گزارا کرتی ہیں، جب کبھی ان کا اکلوتا داماد مہمان بن کر آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سالن مانگنے کے لیے آتی ہیں، سالن اس کے لیے مانگ کر لے جاتی ہیں کہ تاکہ آج مہمان آئے وہ تو سالن سے روٹی کھا سکے۔ اور اللہ کی طرف سے مصیبتیں، اور مصیبتیں جو آتی ہیں یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس پر مصیبت آ رہی ہے اس لیے کہ وہ گناہگار ہے، کیا ہم گناہگار نہیں ہیں؟ بعض اوقات مصیبت یہ بھی آتی ہے کہ دیکھا جائے کہ ایک پر مصیبت آئی ہے تو کتنے ہیں مسلمان جن کے سینے میں درد ہوتا ہے، اور کتنے ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو سنگ دل بن کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا وہ ویسے دیوانہ سا، اور دوسرا 24-25 سال کا بچہ، نوجوان بچہ کیوں کہیں، نوجوان جو مل میں کام کر رہا تھا، تو بیماری کی وجہ سے ایک آنکھ کی بینائی تو ختم ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ دوسری بھی ختم ہونے کے قریب ہے اگر آپریشن نہ کروایا گیا، لیکن آپریشن کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو ہو سکتا تھا الحمدللہ ان کے لیے انتظام کر دیا۔ میں کوئی اپیل کرنے کے لیے واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، محض عبرت کے لیے کہ ہم اپنی غریبی کے رونے روتے ہیں، یہاں ہم سے زیادہ غریب بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرو، تنگی میں بھی خرچ کرو۔ اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں، مت سمجھو کہ میں تو غریب ہوں لہذا میں نہیں خرچ کر سکتا، تم سے بھی زیادہ تو کوئی غریب ہوگا، اس کا خیال کرو۔ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ، لینفق ذو سعۃ من سعتی، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ وسعت کے مطابق۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جو غریب ہے جس کا ہاتھ تنگ ہے، فرمایا کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کہتے ہیں میں تم کو ایسا حکم نہیں دیتا جسے پورا کرنا تمہاری طاقت میں نہ ہو۔ میں غریب کو یہ نہیں کہتا کہ تم 10 روپے خرچ کرتے ہو تو 100 روپے خرچ کرنا ضروری ہے، نہیں، کوئی 100 خرچ کر سکتا ہے تو 100، 10 خرچ کر سکتا ہے تو 10، روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو روپیہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے جو کچھ دیا اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائیں ہم، اور بے حس نہ ہو جائیں کہ نہ دین کی اشاعت کی کوئی فکر ہو، نہ غریب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی کوئی فکر ہو، بس صرف اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی فکر۔ یہ اللہ پاک نے پہلے سود کا ذکر کیا اور یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ اللہ اکبر۔ سود بخل سکھاتا ہے، صدقہ اور انفاق یہ سخاوت سکھاتا ہے، سود خود غرضی سکھاتا ہے، اور صدقہ ہمدردی سکھاتا ہے، سود سنگ دلی سکھاتا ہے، اور صدقہ یہ نرم دلی سکھاتا ہے، سود یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ خدا ہے، پیسہ پیسہ خدا ہے، پیسے کے غلام بن جاؤ، اور سود اور صدقہ یہ سکھاتا ہے کہ خدا صرف اللہ ہے، وہی کرو جس کا اللہ حکم دیتا ہے، پیسے کو خدا مت سمجھو، پیسے کی بندگی نہیں کرو۔ تو اللہ نے پہلے سود کی حرمت کا ذکر کیا اور پھر آگے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے ہیں. یہ دوسری صفت ہے، اللہ ہمیں یہ صفات عطا فرما دے. اخلاقی طور پر آپ مسلمان بہت کمزور ہیں، کردار کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور، حد ہو گئے، کنگلے ہیں کردار کے اعتبار سے اس وقت ہم اور اخلاق کے اعتبار سے. ان آیات کو سنیں، عمل کی نیت سے خدارا دل میں بٹھائیں. اللہ دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں، بل کاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہیں. دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ متقین وہ ہیں الفاقدین الغیظ، جن میں غصہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. الفاقدین الغیظ کا معنی تو یہ ہوگا جن کے اندر غصہ ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں یہ نہیں کہتا غصہ ہو ہی نہیں، غصہ ہو مگر دبانا پڑے تو دبا جائے، کنٹرول ہو، غصے سے بھابلا نہ ہو جائے، پاگل نہ ہو جائے، دیوانہ نہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، گالی دی ہے میں تیری پشتوں کو بھی معاف نہیں کروں گا. آپ سے باہر ہو جاتے ہیں معمولی معمولی سی بات کی وجہ سے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، گھر اجاڑ لیتے ہیں، بچوں کو زندہ باپ کے یتیم بچے بنا دیتے ہیں، گھر جلا دیتے ہیں، غصے میں آ کر، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. جو طبعی غصہ ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس غصے کو ختم کر دو، اسلام کہتا ہے کنٹرول میں رکھو. بل کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، اور غصہ کا پی جانا یہ ہے کمال ایمان کی دلیل، اور اس بات کی دلیل کہ اس شخص کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، یہ کمزور نہیں، یہ طاقتور ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غصے کا اظہار کرتا ہے، ایک گالی کے جواب میں 100 گالیاں دیتا ہے، اس نے اس کو گالی دی تھی، اس نے اس کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، باپ کو، دادے کو، سب کو گالیاں دے دی، سمجھتے پہلوان ہے. نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا، آقا نے فرمایا لیس الشدید بسرعا، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے. حضرت حارثہ بن قدامہ سعدی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں. اور حضور عام طور پر جو نصیحت فرماتے تھے، اپنے مخاطب کے حالات کو دیکھ کر، اس کی نفسیات کو دیکھ کر، اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر، حضور نے ایک ہی نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ اس کے اندر غصہ زیادہ، تو یہ نصیحت فرمائی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اگر آپ نے ایمان کے کانوں سے سن لی، ایمان کے کانوں سے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو بہت زیادہ غصے والے ہیں ان کے لیے غصے پر قابو پانا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو یقدر علی نفاذه علی انفاذه، جس شخص نے قدرت کے باوجود اپنے غصے کو دبا لیا، تو فرمایا کہ مالا اللہ جوفہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود، جس نے اپنے غصے کو دبا لیا، کمزوری میں تو غصے کو نہیں دبائے گا تو اور کیا کرے گا، لیکن مزہ تو تب ہے کہ قدرت کے باوجود غصے کو دبا جائے، انتقام نہ لے. کمال تو یہ ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات، اور فتح مکہ تو یاد ہی ہے، خون کے پیاسے تھے سامنے، گلیوں میں گھسیٹنے والے، چہروں پر تھوکنے والے، انگاروں پر لٹانے والے، نبی کے صحابہ کو تڑپانے والے، نبی سے نفرت کرنے والے، وطن سے بے وطن کرنے والے. آقا نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ آزاد ہو، میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو قدرت کے باوجود معاف کر دے. اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے. اللہ اکبر. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لیے بڑی عجیب عجیب باتیں اور حکایات لکھتے ہیں. اللہ کرے ہمارے دل میں یہ حکایت اتر جائے اور اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور ہم بھی ایسے بن جائیں غصے کو دبانے والے. لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ سخت چیز. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے سخت چیز اللہ کا غضب ہے, جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ کا غصہ, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہم پر اللہ کا غضب نہ نازل ہو جائے ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہماری کمزوریوں کی وجہ سے.
www.dasquran.com.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت چیز وہ اللہ کا غضب ہے, جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. پوچھا, حضرت اللہ کے غضب سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم انسانوں کو اپنے غضب سے بچاؤ, اللہ تمہیں اپنے غضب سے بچا لے گا. تم اپنے غضب سے انسانوں کو بچاؤ, انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. غصے کو پی جایا کرو. بل کاظمین الغیظہ, دوسری صفت متقین کی, متقین وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا, غصے کو دبانے کا علاج بھی بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ بجھتی ہے پانی سے. فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے, یعنی غصے سے پاگل ہو جانا. یاد رکھیے کہ ایک غصہ ہے اللہ کے دین کے لیے آنا, غیرت کے لیے آنا, اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر آنا. یہ غصہ تو حضور کو بھی آتا تھا, یہ غصہ صحابہ کو بھی آتا تھا. ہم خطبے میں سنتے ہیں, خطیب صاحب پڑھتے ہیں, وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر, اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور غضبناک ہونے والے وہ تھے عمر. تو اللہ کے دین کے لیے غصہ آ جانا یہ تو کسی کے کمال کے منافی نہیں, عین کمال ہے, عین کمال ہے. ہاں, اپنی ذات کے لیے غصہ آنا, نفسیات کے لیے, شیطان کی خاطر اور نام و نمود کی خاطر, یہ غلط ہے. تو فرمایا کہ غصہ شیطان سے, شیطان کو آگ سے پیدا کیا, آگ بجھتی ہے پانی سے. لہذا جب تمہیں غصہ آئے تو تم وضو کر لیا کرو, وضو کرو گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور بالکل حقیقت ہے, ویسے ہی حقیقت ہے. میں اگر نہ بھی کہوں تو میرے آقا کی زبان سے جو بات نکلی وہ حقیقت ہے, لیکن آزما کر دیکھ لیجئے کہ واقعی حقیقت ہے. آپ فوری طور پر غصے کا اظہار نہ کریں, کچھ دیر کے لیے اپنے جذبات پر قابو پالیں اور پانی پی لیں یا وضو کر لیں, پانی کو لگا لیں اپنے جسم کے ساتھ, تو تجربے کی بات ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, غصے کی آگ ایسے لگے گا بجھ گئی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی کہ جب غصہ آیا ہو تو اسی وقت فوراً کسی کو سزا نہ دی جائے. استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کو غصے کی حالت میں سزا نہ دے, والدین کو چاہیے کہ سخت غصے کی حالت میں سزا نہ دیں. بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, حد سے تجاوز. بعض اساتذہ ہوتے ہیں شاگردوں پر ناراض ہو گئے, سخت غصہ آ گیا, سبق میں غلطی آ گئی یا کوئی شرارت کی وجہ سے غصہ آ گیا, اتنا مارا کہ میں خود ایسے واقعات جانتا ہوں کہ بینائی ضائع کر دی. اور بعض اوقات سنایا کرتا ہوں, میں نے اخبار میں وہ دیکھا اور میرے ذہن میں وہ خبر جم گئی. یہ رنچو لین کی خبر تھی آپ کے کراچی کی. ایک والد نے 50 روپے چوری کرنے پر اپنے بیٹے کو اتنا مارا کہ جان ہی سے ہلاک کر دیا. ایک طرف پیسے کی محبت بھی دیکھیں, اللہ کے حکم ٹوٹتے رہیں کوئی پرواہ نہیں, پیسہ نہ اولاد ضائع کر دے, ہاں دین ضائع ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اور پھر یہ مغلوب الغضب ہو جانے کا نتیجہ, غصے کی وجہ سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ کہ مار مار کر معصوم بچے کو, اور بچہ بھی چھوٹا تھا 10-12 سال جو مجھے یاد ہے اتنی ہی عمر, اس کو ہلاک ہی کر دیا. تو رک جائے, جب غصہ آئے رک جائے, تھوڑی دیر رک جائے, بعد میں جب نارمل حالت میں آ جائے تو مصنوعی طور پر غصہ پیدا کر کے سزا دے لے. اب کم از کم حد سے تجاوز نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ استاد کے لیے تربیت کی خاطر بعض اوقات ہاتھ اٹھانا جائز تو ہے, لیکن نفس کے لیے ہاتھ اٹھانا حرام ہے. اور جب غصے میں آیا ہوا ہو تو یہ ہاتھ اٹھائے گا نفس کے لیے, اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے نہیں, اور اس سے اصلاح ہوتی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وضو کر لے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تیسری صفت, والعافین عن الناس, متقین کون ہیں؟ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام. دیکھیے یہ ہر آنے والی صفت پہلی صفت سے بڑی ہے. پہلی صفت کیا تھی؟ غصہ پی جانے والے, غصہ پی جانے والے. اگلا مرحلہ, والعافین عن الناس, معاف کر دینے والے. یہ معاف کر دینا یہ غصہ پی جانے سے بھی بڑی چیز ہے. غصہ تو پی گیا, دبا گیا, لیکن ممکن ہے کہ دل کے اندر بات رکھ لی ہو, دل صاف نہیں ہوا, لیکن والعافین عن الناس یہ اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے. معافی کر دیا, دل سے بھی بات نکال دی. نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں, معاذ اللہ اپنا کوئی کمال بتانے کے لیے نہیں. اللہ جانتا ہے میرے دل میں کسی کا غصہ نہیں. جب کبھی کسی نے زیادتی کی, میں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, اول تو اسی وقت ورنہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بالکل معاف کر دیا. تو دل میں کسی کے لیے غیظ و غضب نہیں, الحمدللہ. تو ایسی صورت بن جائے کہ دل سے بھی نکال دے, معاف کر دیا بھائی جاؤ, نہ معلوم کتنوں نے حق دبایا, کتنوں نے دل دکھایا, لیکن الحمدللہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو یہ دوسری صفت, والعافین عن الناس, معاف کر دیتے ہیں. سورہ شورا میں بھی اللہ نے فرمایا, بَإِذَا مَا غَزِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو یہ چاہتا ہے اس کے لیے بلند محل تعمیر ہو اور جنت میں اس کے درجات بلند ہوں, تو فرمایا کہ وہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے اس پر ظلم کیا, اور جو اس کو محروم رکھتے ہیں ان کو دے, اور جو اس سے تعلق کاٹتے ہیں ان سے تعلق جوڑے. ہے بڑا مشکل میرے بھائیوں, ہے مشکل, لیکن درجات کو دیکھیں تو اللہ آسان کر دیتا ہے, اللہ آسان کر دیتا ہے. اب میں تو یہاں بیٹھا ہوں, رشتہ دار بہت دور دور ہیں. جب سے یہ صلہ رحمی کی اہمیت دل میں پیدا ہوئی, میں اتنا کر لیتا ہوں کہ باری مقرر کی ہوئی ہے, کبھی اس کو فون کر دیتا ہوں ہفتے بعد, کبھی اس کو فون کر دیتا ہوں, بس السلام علیکم, دعاؤں کی درخواست ہے, طبیعت کیسی ہے, بس. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بعض میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں, لیکن صلہ رحمی کے لیے. تو بھائی یہ صلہ رحمی کے لیے کم از کم یہی کر دے, سلام کر لیا, دعا کی درخواست کر دی. اپنے جذبات پر قابو رکھ کر ایک دفعہ کر کے دیکھیں, اللہ کی قسم ایمان کی مٹھاس دل میں محسوس ہوگی. لوگ حلوے اور مٹھائی کا مزہ تو محسوس کرتے ہیں, لیکن ایمان کا مزہ محسوس کرنے والے بہت کم ہیں. اور رب کعبہ کی قسم ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے, اور کھانے پینے کی چیزوں سے کہیں زیادہ مزہ, کہیں زیادہ لذت آتی ہے اس میں. ہے تو مشکل لیکن مزہ بڑا ہے, سکون بڑا ہے, راحت بڑی ہے, اور پھر بشارتیں بڑی ہیں. فرمایا کہ جو چاہتا ہے میرا بلند محل بنے, درجات بلند ہوں, تو ظلم کرنے والے کو معاف کر دے, محروم رکھنے والے کو دے, اور تعلق توڑنے والے کے ساتھ تعلق جوڑے. اور ایک اور روایت سن لے, انشاءاللہ امید ہے جو ایمان کے کانوں سے سنیں گے وہ انشاءاللہ معاف کرنے والے بنیں گے. اس لیے سنا رہا ہوں, الحمدللہ میرے دل میں یہ ہے, الحمدللہ. اگر کسی بھائی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیجئے, رشتہ داروں سے ہے تو معاف کر دیجئے، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، تعلقات کو درست کر لیجئے، بہت بگاڑ ہیں گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادن یقول اين العافون عن الناس، ایک منادی پکارے گا لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں، اللہ اکبر، ارے لوگوں کو معاف کرنے والے کہاں ہیں، ہلموا الى ربکم وخذوا اجورکم، آؤ اپنے رب کے پاس اور اپنے اپنے اجر لے جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان معاف کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ ہمیں ایسے ہی بنائے۔ یہ جو متقین کی پانچ صفات ہیں، ان میں سے تین ذکر ہوئیں، دو انشاءاللہ بہت اہم صفات ہیں، وہ اگلے درس میں ذکر ہوں گی۔ اللہ پاک کی ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان چھوٹا سا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جامع مسجد توابین میں الحمدللہ جمعہ کا مستقل سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہاں ہر جمعہ کسی مخصوص موضوع پر درس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ جو درس ہوگا وہ تقریباً اسی موضوع پر ہوگا کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، اسی پر ہوگا انشاءاللہ، وہاں 1:15 بیان شروع ہوتا ہے، جو حضرات آ سکیں۔ دوسری ایک گزارش کرنی ہے، بعض حضرات جو ہیں ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی کثرت سے فون کرتے ہیں، مختلف قسم کے فتاوی اور مسائل پوچھتے ہیں۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں بھائی، مفتیوں سے رجوع کیا کریں، اور میری کچھ مصروفیات بھی ایسی ہیں کہ بہت زیادہ لمبی بات ہر ایک کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا، بعض ساتھی اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ازراہ کرم مجھے معافی رکھیں۔ اور فتاوی اور مسائل کے لیے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے رابطہ کیا کریں۔ یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے درس میں مستقل آتی ہوں، سکوٹر سے گر گئی، سر میں چوٹ لگی ہے، شدید درد ہے، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک روحانی اور جسمانی صحت آپ کو عطا فرمائے۔ بھائی عتیق الرحمان فرماتے ہیں کہ میرا نواسا حسن وہ سر کے درد کی شدید تکلیف ہے، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بچے کو اور سب کو صحت عطا فرمائے۔ ایک بھائی فرماتے ہیں میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ہم اس کی صحت ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ اگلے ماہ بچے کی ولادت متوقع ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نیک صالح اور اولاد نرینہ آپ کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا عفو یا تواب، ہم اپنے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ علمی عملی اخلاقی بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئیں، یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، یا اللہ تو شرمندہ ہونے والوں کو معاف کرتا ہے، ہم کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما دے، اللہ غصہ دبانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، احسان کرنے والے، تیری راہ میں خرچ کرنے والے بنا دے اللہ۔ اللہ رحم فرما دے، یا رب رحم فرما دے، اللہ سود سے، حرام سے، حرام کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایسے پیسے سے، ہر ایسے عمل سے اللہ بچا لے جس کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما لے، اللہ حفاظت فرما لے، اللہ حلال عطا فرما، خوب عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا رب ہر وہ خیر عطا فرما جو ہمارے آقا نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرمائیے جس شر سے ہمارے آقا نے آپ کی پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار۔ جن بیماروں کے لیے یہ پرچے آئے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور جن کی طرف سے نہیں آ سکے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم عاجزوں کی دعا قبول فرما لیجئے کہ ان کو شفا عطا فرما دیں۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درسقران.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com